ذکروا ذلک لہ فقال یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب فقلت ذکرت قول اللہ عز وجل ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فتیممت ثم صلیت فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا رواہ احمد و ابو داود و دارقطنی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پہ بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا. یہ جملہ اہم ہے، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا، اے عمر، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی. میں نے عرض کیا، مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا. اسے احمد، ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جان جانے کا خوف، یہ نہیں کہ ہائے سردی لگے گی، یہ دو باتیں فرق ہیں. اسی لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کروایا کہ جب جان جانے کا خوف، یعنی اتنی سخت سردی ہو کہ ہر چیز فریز ہو گئی ہو اور پانی گرم کرنے کی بھی کوئی چیز نہیں، اور آپ نہا کر برف کے ساتھ برف بن جائیں اور ختم ہو جائیں، تو دین ایسا سخت نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن چھوٹی موٹی تکلیف پر اور چھوٹے موٹے خوف سے یا ویسے ہی نہانے کو دل نہیں چاہتا تو انسان کہے چلو تیمم کر لو، تو ایسی بات نہیں ہے. پانی ملنے کے بعد تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے. فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے نا، آب آمد تیمم برخاست، جب پانی مل جائے تو تیمم ختم. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السعید طہور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه احمد والترمذی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تیمم کے باقی مسائل وہی ہیں جو وضو کے ہیں. متفرق مسائل، درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے، درندوں کے، مویشیوں کے نہیں، درندوں کے. ان ابی المليح ابن اسامت ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان جلود السبع رواہ احمد و ابو داود والنسائی وزاد الترمذی الدارمی ان تفترش. حضرت ابو ملیح بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. ترمذی اور دارمی نے اس حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، آپ نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع کیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دو چیزیں تو میرے ذہن میں آتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے. اگر آپ درندے کی کھال پہ بیٹھے ہیں اور اس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں یا پہنے ہوئے ہیں تو آپ کی فیلنگ میں کیا آئے گی؟ درندگی آئے گی، یعنی آپ شیر بننے کی کوشش کریں گے اگر آپ شیر کی کھال پہن کے پھریں گے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے درندے ایسے ہیں جو ناپید ہوتے جا رہے ہیں، جنگلی جانور، کیونکہ لوگ ان کی کھال حاصل کرنے کے لیے ان کو مارے چلے جا رہے ہیں، تو انوائرنمنٹ کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور وائلڈ لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ان کی سکن کو اپنا سٹیٹس سمبل سمجھ کر استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. ختنہ کرنا، سرکمسیژن، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ الختان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یعنی انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے. نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغل کے بال صاف کرنا، اور نمبر 5 مونچھے کا تروانا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابت وحلق العانت الا نترک اکثر من 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے لیے مونچھ کتروانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے، یعنی اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اسے مسلم نے روایت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے دن انتظار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی صحت کے خلاف ہے ان سب چیزوں کی خلاف ورزی، مونچھیں بڑی ہوں تو اس میں بھی جراثیم جمع ہو سکتے ہیں اور کھانے میں انسان کے اندر بھی جا سکتے ہیں، ناخنوں کے اندر بہت سے جراثیم جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اگر وہ بڑھے ہوئے ہوں، اسی طرح باقی غیر ضروری بال بھی نجاست جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور طہارت کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کانشیس رہے، کنسرنڈ رہے، پرسنل کیئر اور ہائیجین میں آتی ہے یہ چیز۔ کل ہی کو مجھے بتا رہا تھا کہ انگلیوں کے جو بالکل اگلے سرے ہیں پورس، اس کے اندر بہت باریک بلڈ ویسلز ہوتی جو وضو کرنے سے، اور کئی دفعہ آپ دن میں ہاتھ دھوتے ہیں جیسے واش روم سے نکل کر یا ویسے، تو ان کو جب پانی لگتا ہے تو یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا سبب بنتا ہے، اور اگر آپ بہت ناخن بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تک پانی پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں رہتا، اور اس اعتبار سے بھی وہ سرکولیشن پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھے صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحا، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھے صاف کراؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے، یعنی اور مواقع، مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری، واش روم سے نکل کر ہاتھ دھونا ضروری، نماز میں ہاتھ دھونا ضروری، کسی بھی صاف چیز کو پکڑنے سے پہلے اگر ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہے اس وقت میلے ہاتھوں کو دھونا، اور خاص طور پر یہاں ایک اور ادب سکھایا گیا کہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے، برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کا پسینہ اور بال پاک ہیں، یعنی مثلا کھانے میں بال آٹے میں چلے جائیں یا سالن میں چلے جائیں تو وہ سالن الٹانے کی ضرورت نہیں، ناپاک نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنا پھوڑ پن کی علامت ہے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان ام سلیم رضی اللہ عنہا کانت تبسط للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتعا فیقیل عندها علی ذلك النتع فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته فی قارورۃ ثم جعلته فی سکۃ، رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے، جب آپ جاگتے تو ام سلیم آپ کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشے میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے۔ ان قریب بن مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ بات لیلۃ عند میمونۃ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وہی خالته قال فاستجعت فی ارض الوسادہ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولہا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتصف اللیل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتودأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى رواه مسلم. حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بتائی کہ ایک رات انہوں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں گزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ سرحانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی پرانی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے آپ کو یہ؟ قرآن سے. تو اگر قرآن پاک کی یہ اتنی ساری آیات پڑھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ آیت کریمہ؟ وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو؟ اسی طرح درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن میں موجود ہے، کہیں بھی نہیں منع کیا گیا کہ وضو کے بغیر درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. جب سوتے سوتے آنکھ کھل جائے، کوئی بھی ذکر جو آپ کو آتا ہو یا دل میں آ رہا ہو، آپ کرنا شروع کر دیں. ایسی پابندیاں لگا کر ہم نے دراصل دین کو اپنے لیے مشکل کر لیا، اور جب وہ مشکل ہو گیا تو قابل عمل نہ رہا، اور جب عمل چھوٹا تو بہت سے ویلیوز چھوٹ گئے. عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام قال بسمک اللہم اموت و احیا واذا استيقظ من منامه قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں. پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنۃ بالقدوم رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشہ سے ختنہ کیا. اوزار کا نام ہے تیشہ. اسے بخاری نے روایت کیا. سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القزع قیل لنافع ما القزع قال یحلق بعد رأس السبی ویترک البعد متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا. حدیث کے راوی حضرت نافع سے پوچھا گیا قزع کیا ہے، انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بچوں کی لٹھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سارا سر منڈوا دیتے ہیں، ایک حصہ یہاں سے نہیں مونڈتے، اور وہ لمبی ہوتے رہتے ہیں تک وہ بال بہت لمبے. میں نے خود کئی بچوں کے اس طرح کے بال دیکھے ہیں. منت ہوتی ہے، نظر مانی ہوتی کسی کے نام کی. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، خاص عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر وہ کاٹ کر بال کسی خاص جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں دیگ وغیرہ چڑھاتے ہیں. جی ہندو کرتے ہیں ایسے؟ جی. تو ایسے کام سے منع کیا گیا. یا بیچ میں کچھ پیچز کاٹ کے ڈیزائن بنانا یا اس طرح کے کام، یہ پسندیدہ نہیں ہے. کچھ ضعیف اور موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں. مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے. یہ سب موضوع احادیث ہیں یا ضعیف ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور مشہور ہو گئی لوگوں میں. برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے، یعنی امیر ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں بالکل اسے الٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ اثر کے بعد جھاڑو نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی. پیشاب کے بعد ایک مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے بعد 2 مرتبہ، اور جنابت کے بعد 3 مرتبہ. یہ سب من گھڑت بات ہے. 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ پانی ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے. یہ من گھڑت بات ہے، فرض نہیں ہے، ایک دفعہ بھی کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، رائٹ سے لیفٹ کرتے تھے، کانا یشو صفاہ، دائیں سے بائیں، اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے. دین کی بنیاد صفائی پر ہے، یہ نہیں ہے حدیث، حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نام اعمال میں ہزاروں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. اس قسم کی جتنی روایتیں کہیں بھی پڑھیں، پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ من گھڑت چیز ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کا تو ایسا ثواب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. لیکن اچھا، یہ باتیں کیوں گھڑی لوگوں نے؟ تاکہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں. آپ خیر پڑھ ہی چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا، اور اسے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے. یہ بھی من گھڑت بات. ایک اور ہے روایت، حدیث بھی نہیں کہیں گے اس کو، معلوم ہے نا، یہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو موضوع ہوتی، اس روایت کہہ دیں، لوگوں نے روایت کیا، اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں. میں آپ کے قریب ہوا، تب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمد للہ، اور پھر استنجا کیا تو فرمایا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما. جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھا تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ. پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے. جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا. جب مسا کیا تو فرمایا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اور عذاب سے بچانا. جب اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اللہ اس دن جب قدم ڈگمگائے میرے قدم ثابت رکھنا. یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا. اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا آپ ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا پڑھتا رہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. گردن کا مسا کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی من گھڑت بات ہے. جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا. یعنی اس کا آپ پہ ظلم سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا، اور جس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا میں نے اس پہ ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں. خدا جانے کہاں سے باتیں. جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو، یہ کہنے کی ضرورت اس لیے کہ جب منہ پہ پانی پڑے گا تو آنکھیں کہاں سے بچیں گی. اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو، کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے. جمعہ کے روز ضرور غسل کرو، خواہ ایک دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے. یہ بھی موضوع حدیث. سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے. جو وضو کر کے سویا پھر اس رات مر گیا وہ شہید ہے، یہ بھی ایسی من گھڑت بات. جس نے وضو میں گردن کا مسا کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی. من گھڑت بات. میں اس لیے من گھڑت بول رہی ہوں کہ اگر کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہو تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ شاید میں کوئی اصل حدیث بیان کر رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بھی موضوع روایت بیان کی جائے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ موضوع ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچ میں صرف اتنی بات سن لے اور وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ لے. جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے گہرا اجر ہے. یہ بھی من گھڑت. جس نے وضو کرنے کے بعد انا انزلنا ہو ایک بار پڑھا وہ صدیقین سے ہو گیا، اور جس نے دو بار پڑھا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا گیا، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ بھی من گھڑت. تم سب کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو، یہ بھی من گھڑت. اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو، اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو، اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو. یہ ضعیف ہے. یہ کسی اور نے ایک روایت لکھ کے بھیجی ہے، حدیث شریف میں ہے. ایسا کبھی بھی نہ لکھیں کہ حدیث شریف میں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ ادب سکھایا کہ جو موضوع روایات ہوتی ہیں ان کو حدیث شریف نہیں بولتے. اب یہ ہے تو بہت اس طرح کی بات لکھی، لیکن یہ سب کو بتانا ضروری ہے. اگر کسی عورت کے حیض کے خون والے کپڑے پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو قیامت کے دن وہ خون کا کپڑا اس کے منہ میں نچوڑا جائے گا. یہ بھی کسی عورت کی بنائی ہوئی روایت لگتی ہے کہ جس نے اپنے کسی بچی کو منع کرنا چاہا اور اس کی وہ بات نہیں مانتی تھی تو اس طرح کی بات گھڑ کے بتا دی. یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہیں؟ سوال ہے، اگر سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کھانا بھی بغیر ڈھکے سر کھایا جائے تو کیا گناہ ہے؟ بے ادبی ہے، یعنی ایک انفارمل وے میں کھانا، لیکن گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر کے اوپر کپڑا نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں کینہ ہوتا ہے، کھا کر سستی ہوتی ہے اور یہ گوشت ثقیل ہوتا ہے، اس لیے انسان کو نماز کے لیے فریش کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہر فرض و سنت نماز کے لیے وضو الگ کرے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے، انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے. میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا، کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں. تو وہ جو ایسا پرابلم ہو، جو ایک بیماری ہو، تو اس میں اگر ایک رکعت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان، یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک دو میں ایسی کوئی تکلیف ہو جانا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی ہیبٹس درست رکھیں، وقت پر کھائیں، صحیح خوراک کھائیں، تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا. ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور اسٹمک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے. یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے، اور دین کی حفاظت، نمازوں کی، وضو کی، ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین صرف چند خانوں میں نہیں بانٹ سکتے، وہ پوری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. لوگ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے. مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے. کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ سنت ہے. اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے، پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا، اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوطہ کھا جائے، کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا، اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جرمز اور میل کچیل باہر آئے. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہو؟ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، حرج نہیں ہے. تحیت الوضو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تحیت الوضو پڑھنے لگے ہیں. یہ وضو کرتے ہی جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں، اور ان کا بہت اجر اور ثواب ہے. اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، ایک دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کتنا اجر ہے اس کا. حضرت بلال ولی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں دو نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں ایک دفعہ ہو جائے، اگر ہر دفعہ ممکن نہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا نا جب آپ کے پاس وقت ہو. دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے وقت میں. کیا پیاز کھانے سے یا لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے. نہیں، کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو، اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں. کیا عورت کے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے ریزر یا کینچی کا استعمال کرنا منع ہے؟ اگر کسی عورت کو کریم سے الرجی ہوتی ہو تو وہ کیا کرے؟ ایسا کچھ بھی منع نہیں ہے. یہ بالکل من گھڑت بات ہے کہ جنازہ بھاری ہو جاتا ہے لوہا لگانے سے. ریزر استعمال کریں، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کریمز کی نسبت زیادہ بہتر ہے، کہ کریمز میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کی سکن کے لیے بہتر نہ ہو. آپ کو پتا ہے حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے، حلق الآنہ و نطف الابط. ابھی بھی یہ لفظ گزرے ہیں، نطف الابط. حلق الآنہ، حلق کہتے ہیں اس طرح استعمال کرنا یا ریزر استعمال کرنے کو، یعنی زیر ناف بال ریزر سے صاف کیے جائیں اور انڈر آرمز بال جو ہیں ان کو اکھیڑا جائے. بہت سے لوگ شروع میں ہی جب بال نرم ہوتے ہیں بچیوں کو تو بتا دیتے ہیں، پھر وہ نکلتے بھی بہت کم ہیں، یعنی ویکسنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ویکس استعمال کی جائے انڈر آرمز کے لیے. لیکن اگر تکلیف ہوتی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی سب جگہوں کی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں سنت کا معاملہ وہاں تکلیف ہوتی ہے. یہ پسندیدہ ہے اگر نہیں تو انڈر آرمز بھی اگر آپ ریزر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وضاحت کر دیجئے کہ انگلیوں کا خلال جو ہے وضو شروع کرتے وقت یہ کس وقت کرنا ہوگا؟ جب آپ بازو دھو لیں، مسح کر لیں، پاؤں دھونے سے پہلے. موزوں کے مسح سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اندر لے جائیں یا پھر پیروں پر ہی پھیر لیے جائیں؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اوپر ہی پھیر لیے جائیں، اس طرح جوتوں کے مسح کے بارے میں بتا دیں۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے ہاتھ گیلے کیے جائیں اور پاؤں کی انگلیوں سے ہاتھ شروع کر کے اوپر پنڈلی تک لے جایا جائے، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ نیچے کی طرف سے یعنی تلوے کی طرف سے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ اگر دین جو ہے وہ عقل پر مبنی ہوتا تو پاؤں کے نیچے سے ہاتھ پھیرے جاتے، کیونکہ زیادہ میلا حصہ تو نیچے کا ہوتا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اوپر سے ہاتھ پھیرے جائیں۔ اگر کوئی شخص ایک ہی دفعہ دھوتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کس میں ہے؟ تین دفعہ دھونے میں، اور اس سے آگے بڑھ کر چار دفعہ دھونے میں ثواب نہیں، ناپسندیدہ ہے، زیادتی ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے صابن وغیرہ لگا دیا ہے تو پہلے آپ صابن اتارنے کو الگ سے دھو لیں، لیکن وضو کی نیت سے تین ہی دفعہ دھوئیں، اس سے زیادہ نہیں دھوئیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سفر کر رہے ہوں، وضو قائم ہو، راستے میں نماز کا وقت ہو جائے، ایسی حالت میں اگر ویٹ ڈسچارج ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ عموماً سفر کے دوران واش رومز اویلیبل نہیں ہوتے، استنجا کس طرح کیا جائے؟ کیا ایسی صورت میں صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر تو وہاں واش روم ہے تو خود کو صاف کر لیں، اگر واقعی نہیں ہے کوئی چیز ایسی تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں، جہاں موقع آئے وہاں استنجا کر لیں۔ اگر وضو کے لیے بھی پانی نہ ملے تو ایسی حالت میں صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے، جی ہاں، کیونکہ سفر کے دوران ایسی مشکلات پیش آتی ہیں۔ نیز یہ کہ ایسی صورت میں کپڑے بدلنا یا ان کو کہیں ٹھہر کر پاک کرنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ انسان کو جو پتہ ہے کہ اس کی ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیڈ وغیرہ یا کوئی چیز استعمال کر لے کہ جس کو وہ وقت ضرورت پر ہٹا کر انسان مکمل پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو تو معذوری کے احکامات عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں ان چیزوں کی رخصت ہوتی ہے۔ ماربل پہ تیمم نہیں ہوتا، سائیدن مٹی پہ ہوتا ہے، پتھر پہ نہیں۔ جس چیز پر مٹی نہ ہو اس پہ تیمم نہیں ہوتا، جیسے کپڑے کے اوپر مٹی ٹھہرتی نہیں، اندر جذب ہو جاتی نا، تو اس سے نہیں ہوتا۔ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، پاؤڈر سے بھی نہیں ہوتا۔ وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کا ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر پانی لیں اور ناک میں چڑھائیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، خلال کریں ناک کے اندر۔ جی ہاں، اگر ضرورت ہو تو خلال کریں، ورنہ ناک کا خلال کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف پانی ڈال کر اس کو نکال کر جھاڑنا ناک کو کافی ہے۔ کسی کو وائٹ ڈسچارج زیادہ ہوتا اور نماز کے دوران ہی ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات شک بھی ہوتا ہے، اور شک کا علاج کیا کہ ایک دفعہ آپ نماز شروع کریں تو بس پھر کنسیڈر نہیں کریں اس کو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس شاید آیا اور اس نے بھی پوچھا کہ میں وضو سے تسلی نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولہان، جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ وضو میں خلل ڈالے، کہ شک ڈالے، وضو نہیں ہوا، کچھ خشک رہ گیا، شاید ٹوٹ گیا تمہارا وضو، شاید تمہارے جسم سے پھر کچھ نکل آیا۔ ایسے میں انسان بالکل اس کی کچھ نہ سنے، ایک دفعہ وضو کر کے بس نماز پڑھ لے، اپنے ساتھ سختی برتے، بالکل دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی واضح علامت ہو کہ جس سے پتا چلے کہ وضو باقی نہیں رہا، جس کا ذکر کتاب میں آ چکا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ دو میل تک پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، اگر گھر میں پانی نہ ہو اور فجر کی نماز پڑھنی اور غسل جنابت کرنا ہو تو کیا کریں؟ اگر ہمسایوں سے صبح صبح پانی مانگیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینا پسند نہ کریں اور انہیں خود ضرورت ہو، ایسے میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں ایسے میں تیمم۔ اس لیے کہ بسا اوقات جب پانی نہیں ہوتا تو اکثر گھروں میں نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی ہے، اور بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینا، کسی حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دو میل یا تین میل کی بات، وہ تو ایک احتیاطاً یہ بات کہی گئی کہ مثلاً اگر کنواں ہے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر، انسان سستی کے مارے وہاں سے پانی نہ لینے جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو اختیار کرنا۔ اگر سر میں مہندی لگائی جائے تو کیا اس پر سر کا مسح ہو سکتا ہے وضو کرنے کی صورت میں؟ جی، گیلے بال ہوتے ہیں نا، اگر بالکل مہندی اس طرح تو شاید نہیں لگتی کہ اس میں سے بال کچھ بھی نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ اور پہن لیا ہے تو وہ نہ پہنے، جیسے پلاسٹک وغیرہ کا کچھ بیگ یا شاور کیپ۔ مسواک کرتے ہوئے اگر ساتھ ساتھ دعا کریں دل میں اور ذکر کریں اور اس کو سنت کی نیت سے نہیں ایسے ہی، تو کیا یہ درست ہے؟ تو کیا ساری دعائیں منہ میں مسواک ڈال کے یاد آتی ہیں؟ اور اس وقت یعنی مسواک کرتے ہوئے مسواک کریں اور جلدی جلدی نکلیں وہاں سے، کہیں اور جا کے دعائیں کریں مصلے پہ بیٹھ کر۔ کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں، نماز کی حالت میں اگر قہقہ لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، منع نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرا رہے؟ نہیں دہرائے نہیں، ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں.